صلي على رسوله الكريم. اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ جل شانہ ہمارا یہاں بیٹھنا آنا اللہ تعالی اپنی فضل سے قبول فرمائے. اللہ تعالی دل کے حال جاننے والی ہیں اور سارا معاملہ دل ہی کا ہوتا ہے. اگر دل میں ندامت پیدا ہو گئی تو سمجھ لو کام بن گیا. دل اللہ کے ہاں اگر جھک گیا، سر کا جھکنا، بدن کا جھکنا، زبان کا جھکنا تو ایک معنی رکھتا ہے، اور اگر دل جھک گیا اللہ تعالی کے سامنے تو پھر کام ہوگا. توبہ بھی نام ہے اسی چیز کا. الندامۃ توبہ، توبۃ الندامۃ. توبہ کیا ہے؟ ندامت ہے. اگر ہم چاہیں گے کہ ہم پانی حاصل کریں، کسی پانی کے ذخیرے سے یا پانی کے منبع سے، تو ہمیں لازمی طور پر پانی کے اس ذخیرے یا منبع جو پانی کا ہے اس سے نشیبی جگہ یعنی نیچے کی جگہ پر کھڑا ہونا رہے پڑے گا، تب پانی ہماری طرف اترے گا. یعنی پانی جس سطح پر ہے اس سطح سے ہمیں نیچے رہنا پڑے گا، کیونکہ پانی اوپر سے نیچے آتا ہے لیکن نیچے سے اوپر جاتا ہے. تو اسی طرح سے اصل علم کا منبع اللہ جل شانہ، اصل علم کا منبع اللہ جل شانہ. علم حقیقی کی حقیقت ہی عجیب و غریب ہے. علم حقیقی، علم حقیقی کی حقیقت بھی عجیب و غریب ہے. آج وہاں خطیب عبداللہ بن سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت ہی بڑے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، ان کا ایک قول نقل کرتے تھے عبداللہ بن سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ، کہ دنیا میں سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ پوچھا گیا، دنیا میں سب سے بڑی مصیبت یا سب سے بڑا نقصان کیا چیز ہے؟ تو فرمایا جہل، جہالت. جہل علم کی ضد ہے، جہل علم کی. ایک شخص عالم ہوگا، یا عالم ہوگا یا جاہل ہوگا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب کوئی مسئلہ جان لیتے تھے، دروازہ کھلا ہی رکھو تو اچھا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی مسئلہ جان لیتے تو فرماتے تھے کہ آج تک میں اس مسئلے سے جاہل تھا، آج تک میں اس چیز سے. تو گویا جو علم ہے اس کی ضد جہل ہے. تو فرمایا دنیا میں اگر کسی کے ہاں واقعی کوئی مصیبت یا خسارے یا نقصان کی چیز ہے تو وہ جہل ہے. تو پوچھنے والے نے پوچھا کیا اس سے بھی آگے کوئی مصیبت ہے؟ فرمایا ہاں. فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا الجہل عن الجہل. یعنی ایک شخص جاہل ہے لیکن اس کو یہ بھی خبر نہیں کہ میں جاہل ہوں. الجہل عن الجہل، کہ اس کو اس چیز کا بھی ادراک نہیں ہے، اس چیز کا بھی احساس نہیں ہے کہ میں جاہل ہوں. تو جب تک مومن بندہ یہ بات نہیں سمجھتا، کون سی بات؟ کہ دنیا میں سب سے زیادہ مصیبت کی چیز یا نقصان کی چیز جہل ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر کیا کرے گا؟ اپنی ساری سائی، تھوڑا آگے آ گیا جو شخص اس بات کو کیا کرے گا، سمجھ لے گا کہ سب سے زیادہ مصیبت اور سب سے زیادہ پریشانی اور سب سے زیادہ نقصان کی چیز جہل ہے، تو اس کے اندر کیا تبدیلی آئے گی؟ کہ میری سب سے زیادہ کوشش اور میری سب سے زیادہ سعی اور میری سب سے زیادہ فکر صرف اس چیز کی ہونی چاہیے کہ میں اس جہل کے مرض کا علاج کروں. جہل ایک مرض ہے. کیا ہے؟ جہل مرض ہے، اور شدید کیا اشد ترین مرض ہے. اب کینسر اگر کسی کے جسم میں ہے تو اس کینسر سے اس کے جسم کو نقصان پہنچے گا، اور وہ نقصان دنیائی اس کی زندگی تک محدود، اس کی موت جب آئے گی پھر وہ کینسر اس کو کوئی زیادہ نقصان نہیں کر سکتا. لیکن جہل ایسا کینسر ہے جو موت کے بعد بھی اس کو پریشان کرتا رہے گا. جہل ایک ایسا مرض ہے. تو اس لیے اگر یہ بات انسان کو، مومن بندے کو سمجھ میں آ گئی کہ ہاں اب جہل، دوسرے الفاظ میں اگر ہم اس کو اسی بات کو لے لیں گے کہ انسان کو دنیا میں بھیجا کیوں گیا، انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ کھانے کے لیے، پینے کے لیے، رہنے کے لیے، مکان کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے. تو اور بھی مخلوق تھی دنیا میں، جانور بھی ایسا کام کرتے ہیں اور دوسری مخلوق بھی یہ کام کرتے ہیں، لیکن انسان کو جو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا گیا. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ فرمایا اللہ جل شانہ نے کہ خلقت الانسان ان اورف بھی اب کما کا کہ میں نے اس کو کیوں پیدا کیا یا اس دنیا کو اور پھر اس میں انسان کو اس کو پیدا کیوں کیا کہ اللہ جل شانہ کی جو صفات تھیں اللہ جل شانہ کی یہ صفات تھیں یا ہیں اللہ تعالیٰ تو قدیم ہیں ان کی صفات ازلی اور ابدی یہ نہیں کہ آج ہیں اور کل نہیں ہوں گی یا کل نہیں تھی اللہ تعالیٰ اپنے صفات میں اپنی ذات میں کیا ہے ازلی بھی اور ابدی بھی اور قدیم ان میں کسی بھی درجے پر یا کسی نقطے پر انفقاق یا فصل اس میں ممکن نہیں ہو سکتا جدائی ان میں ممکن نہیں ہو سکتی اب اللہ تعالیٰ کی صفات اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم جنت میں تھے جنت سے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا مصیبت کے لیے بھیجا گیا دنیا میں اتنی مصیبتیں اور جنت میں اتنا آرام تو جنت میں کیوں بھیجا گیا تو جنت میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کما حقہ ممکن نہ تھی جنت میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کما حقہ ممکن نہیں تھی کیوں نہیں تھی اور معرفت کس چیز کا نام ہے اب ابھی ہم نے کیا کہا کہ جہل کی ضد علم اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہل کی ضد معرفت یعنی معرفت اور علم کیا بن گئے مترادف سنانیمز بن گئے یعنی ہم معنی بن گئے سمجھ گئے معرفت اور علم اب علم کے معنی جاننے کے معرفت کے معنی جاننے کے تو جاننا تو کس چیز کو جاننا اب یہ چیز اب ہمیں پہلی چیز اپنے اندر جو سمجھ لینی ہے کہ ہمارے اندر جو سب سے نمبر ایک درجے پر جو ہم میں سب سے نمبر ایک یا شدید قسم کا جو مرض ہے وہ ہمارے اندر جہل ہے کیا ہے جہل ایک ہم کشمیری میں جہل بولتے ہیں لڑائی کرنے کو غصہ کرنے کو وہ جہل نہیں وہ جہل جو علم کی ضد ہے یا جو معرفت کی ضد ہے ہاں جہالت تو ہم لوگوں کے اندر اگر یہ چیز پہلے کیا ہو جاتی ہے رچ بس جاتی ہے اپنے اندر کہ ہم لوگ جاہل ہیں ہمارے اندر جہالت ہے اور یہ شدید ترین مرض ہے اب جس بیمار کو اب کوئی بیمار آ گیا اب اس کو ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیا بایوپسی لی اور بھیجا اس کو ٹیسٹ کے لیے وہاں سے آتا ہے کہ آپ کو جی کینسر ہے اب اس کے یہ حواس باختہ ہوتا ہے اس کی ساری فیملی پریشان ہوتی ہے اور یہ شخص بھی پریشان ہوتا ہے اور اگر اس کے پاس پیسہ نہیں یہ اپنی زمین جائیداد مکان وکان سب بیچ کر باہر جاتا ہے اور اس کا علاج کرتا ہے کرتا نہیں کرتا ہے اپنے پاس پیسے اگر نہیں ہیں دوسروں سے قرض مانگے گا اگر ایسا بھی نہیں ہے اپنی جائیداد کو بیچے گا یا زمین کا حصہ بیچے گا لیکن کسی طریقے سے جو بھی ممکنہ علاجات مہیا ہیں اویلیبل ہیں ان کو حاصل کرنے کی کیا کرے گا کوشش کرے گا کرتا نہیں کرتا تو یہ جب اس نے سنا کہ اس کو کینسر اب جب اس نے سنا کہ اس کو روحانی کینسر جہالت کا تو وہاں کیا کرتا ہے اگر وہ اسی طرح سے کوشش کرتا ہے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس نے اس کو مرض سمجھ لیا اس نے اس کو اس چیز کو مرض سمجھ لیا اب اس کی سب سے پہلی ذمہ یعنی اس کی جو کوشش ہے وہ یہ کہ اس مرض کا علاج کرے اس مرض کا علاج کرے ہے کہ نہیں بالکل صاف. اب یہاں جب ایسا معاملہ کرتا ہے تو یہاں کیا کرنا چاہیے؟ یہاں بھی ایسا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ تو گویا کہ اس کو اس جہل کے مرض کا علاج اگر نہیں کرے گا تو اس کو اگر ابدی نہیں لیکن اس کے لیے یہ بہت ہی خطرناک ہلاکت ہے. یعنی مومن کے لیے ابدی ہلاکت تو نہیں ہے, آخر میں تو کسی موقع پر تو جنت میں چلا جائے گا, ایمان کمزور ایمان بھی ہوگا تو چلا جائے گا, لیکن تب تک اس کی ہلاکت موت کے بعد بھی رہے گی. یہ جہالت کا مرض اور یہ کینسر اس کو کب تک وہاں تکلیف دیتا رہے گا مرنے کے بعد بھی, یہ اللہ بھی سب جانتے ہیں. اب دنیا کی زندگی 60 سال 70 80 100 سال کی زندگی اور اس کی زندگی کی فکر کہ اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر اس کینسر کے مرض کو علاج کے لیے تیار ہو جاتا ہے, لیکن جو اس کے اندر اصل کینسر ہے اب اس کو سمجھنے سے قاصر ہے. اگر اس کو مرض سمجھ لے پہلے کیا ہوتا ہے, اب حضرت عبداللہ بن تستری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہل سے بھی زیادہ کون سی چیز زیادہ مضر ہے؟ کہا جہل یعنی جہل. اب ایک شخص پورا بیمار ہے لیکن اپنے کو بیمار نہیں سمجھتا, اپنے کو بیمار نہیں سمجھتا اور بیمار نہیں سمجھتا تو علاج بھی نہیں کرتا, تو جو شخص ایسا کرے گا اس کا انجام کیسا ہوگا؟ یہ بات اپنے دل پر لکھ لو آپ کہ سب سے زیادہ خطرناک مرض جہالت ہے, جہل ہے. عدم معرفت الہیہ ہے, یعنی معرفت الہیہ کا نہ ہونا ہے, اور علم حقیقی, ایک تو علم, یہ علم جو دنیاوی علوم ہے, لیکن ایک علم حقیقی جس کی بنا پر اس کے ظاہر اور اس کے باطن کو شفا ملے گی, ایسی شفا ملے گی جس کے بعد کبھی بیماری نہیں ہو سکتی, جس کے بعد کبھی بیماری نہیں ہو سکتی, اور جس کے بعد اس کے لیے ہلاکت نہیں ہو سکتی, جس سے اس کی حفاظت اور اس کی سلامتی یقینی ہو سکتی ہے, ایسا علم. تو پہلے اس کو کیا سمجھنا ہے کہ ہاں یہ بڑا شدید مرض ہے, تو اگر اس مرض کا درد یا اس مرض کی پین اگر یہ محسوس کرے گا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کے اندر کچھ جان باقی ہے. اگر اتنا شدید مرض ہے اور اس کا درد محسوس نہیں ہوتا تو سمجھ میں آ جائے گا اس میں جان, یہ کل مردہ ہے, یعنی مردہ جیسا ہے, اس کو اتنا شدید مرض ہے لیکن اس کے اندر درد پیدا نہیں ہوتا. اور اگر درد پیدا ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ سیدھی سی بات ہے, جب درد پیدا ہو جائے گا اس کی نیند اٹھ جائے گی, اس کا اس میں اضطراب آ جائے گا. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. اب یہ سویا ہوا ہے, سکوت ہے اس میں, یہ سکوت نہیں ہے, یہ جمود ہے. ایک ہوتا ہے سکوت, کیا ہوتا ہے؟ سکوت. ایک ہوتا ہے جمود. اب یہ جمود کو سکوت سمجھا ہوا ہے, اب سمندر بہت گہرا ہے, اس میں سکوت بھی ہوتا ہے, کبھی اس میں طوفان بھی آتا ہے لیکن کبھی اس میں سکوت بھی ہوتا ہے, لیکن سمندر کا سکوت الگ, ایک پتھر کا جمود الگ. سمندر کا سکوت الگ ہوتا ہے اور پتھر کا جمود, اب اس نے پتھر کے جمود کو سکوت سمجھا, تو پھر یہ کیا ہوا؟ اسی کو کہتے ہیں الجہل عن الجہل, کہ یہ جمود کو جمود نہ سمجھ سکا اپنے. جیسے قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جس سے نہریں نکلتی ہیں, بعض پتھر جن سے نہریں, اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں, سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. اب پتھروں میں ایسی خاصیت, پتھروں میں ایسی خاصیت کہ اللہ کا خوف محسوس کرتے ہیں, قرآن کریم اس کی گواہ, من خشیت اللہ. کہ یہ بعض پتھر کیا ہوتے ہیں جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں, اور بعض پتھر اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں, گر جاتے ہیں, اتنا خوف ان پر غالب ہوتا ہے کہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. اور اشرف المخلوقات یہ بندہ, اور وہ بھی مومن بندہ, اور یہ پتھر سے بھی گیا گزرا, پتھر سے بھی گیا گزرا. اس کا بدن جھکتا ہے نماز میں, اس کا دل نہیں جھکتا. وہاں پتھر گر رہا ہے, وہاں پتھر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک میں کنکریاں ہیں, پتھر ہیں, اور تسبیح پڑھ رہے ہیں, صحابہ سن رہے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں کنکریاں تسبیح پڑھ رہی ہیں, اور صحابہ سن رہے ہیں. اور تسبیح کون کر رہے ہیں؟ پتھر. اور ہم جن کو اشرف المخلوقات ہونے کا دعویٰ ہے, جو شخص, جس شخص کو کوئی صلاحیت دی جاتی ہے اور وہ اس صلاحیت کو استعمال نہیں کرتا تو اس کے لیے اور سخت سزا ہوتی ہے. اگر عام آدمی کوئی غلطی کرے گا, اگر وہی آدمی پولیس والا کرے گا تو اس کا اپنا محکمہ اور زیادہ سزا دے گا. تو ایمان, تو امن و کام قانون کی حفاظت کے لیے متعین تھا اور تم خود یہ کرتا ہے, تمہارا کورٹ مارشل ہو جائے. عام آدمی وہی غلطی کرتا ہے تو اس کو ہلکے درجے کی سزا دی جائے گی. اسی طرح سے مومن بندے, مومن بندے جن کو اللہ نے چن لیا, یہ امت چنی ہوئی ہے, یہ امت چنی ہوئی ہے, یہ ایسی ویسی امت نہیں ہے, یہ چن کر اللہ جل شانہ نے. لیکن اگر اس مصطفیت اور مجتبائیت کے باوجود یہ اپنے فرض منصبی سے کیا ہے, غافل ہے, تو پھر جو انجام ہمارا ہے وہ ہمارے سامنے, جو انجام اس وقت ہمارا وہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم اپنے فرض منصبی کو کس طرح سے بھول گئے. سمجھ گئے نہیں؟ تو جب تک ہم اس مرض کو کیا نہیں کریں گے, اس مرض کو محسوس نہیں کریں گے, فیل نہیں کریں گے, تو اگر محسوس کریں گے تو سیدھا سمجھ میں آ جائے گا. اب جس شخص کے اندر درد ہوتا ہے, پین ہوتی ہے, وہ شخص اس کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں؟ ہنسی میں, خوشی میں, مذاق میں, سستی میں, آرام میں, کاہلی میں, بددینی میں, بے دینی میں. جس شخص کے اندر درد ہو اس کی شب و روز کیسے گزرتے ہیں؟ اور ہمارے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں, ہمارے اوقات کیسے گزر رہے ہیں؟ اور موت کوئی کیلنڈر رکھتی ہے, اب چھوٹا پہلے نہیں جائے گا, بوڑھا جائے گا, بوڑھا نہیں جائے گا, چھوٹا جائے گا, ایسا کوئی چیز ہے؟ تو جب تک یہ چیز اپنے اندر اجاگر نہیں ہوتی ہے, جب تک یہ دل زندہ نہیں ہوتا, زندہ دل ہی کیا کرے گا؟ آپ جب تک مچھلی زندہ ہے تو تڑپتی رہے گی, اور مر گئی پھر اس کو آپ کاٹو, پھر تیل پر اس کو بھون لو, تو کچھ خبر نہیں.
مچھلی کو کچھ خبر ہے؟ اگر جان ہے تو بیچاری فڑ فڑائے گی، اچھل کود کرے گی. تو اسی طرح اگر ہمارے اندر زندگی کی کوئی رمق باقی ہے تو پھر یہ درد محسوس ہونا چاہیے، یہ درد اپنے اندر محسوس ہونا چاہیے، اور وہ درد ہمیں بے قرار کرنا چاہیے، بے چین کرنا چاہیے. جب صبح ہوتی تھی، صبح جب ہوتی تھی، اللہ کے پیارے بندے جن کو یہ درد اللہ نے نصیب کیا تھا تو پڑھتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت کیا ہوا؟ کہا آج کی رات بھی ایسی گئی، حالانکہ ان کی تو ایسی نہیں جاتی، عبادت میں اللہ کے ہاں حضوری میں ان کی تو ایسی ہماری طرح نہیں جاتی، لیکن پھر بھی افسوس آج رات بھی چلی گئی. اتنا افسوس ہوتا تھا، ایک ایک لمحے کا افسوس ہوتا تھا، ایک ایک سیکنڈ کا افسوس ہوتا تھا. جن لوگوں نے وقت کی قدر کی وہی کامیاب ہوگا. جن لوگوں نے کس کی قدر کی؟ ہاں، سب سے بڑا سبق وقت کی قدر ہے. عظیم و شان سبق اگر کوئی چیز ہے وہ کہ ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، ایک لمحہ ایک سیکنڈ. اب ایک اللہ کا بندہ، ایک اللہ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اگر اس پر نظر کرم ہوئی تو ناسوت سے لاہوت پہنچے گا ایک لمحے میں. عالم جبروت عالم لاہوت کی پرواز کتنے میں کرے گا؟ تو ایک لمحے کی قیمت کتنی ہوگی؟ نہیں سمجھے؟ ایک لمحے میں اتنی طاقت ہے کہ اتنی پرواز کر سکتا ہے ایک لمحے میں. تو اب اس ایک لمحے کی قیمت کتنی ہوگی یہ وہ سمجھتے ہیں، یہ وہ سمجھتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے. امام غزالی کو اگر دیکھیں گے کہ ان کی کتابیں جو انہوں نے تصانیف کی لکھی امام غزالی نے، تو ان کی عمر کے ایک ایک دن پر کئی کئی، مجھے پوری یاد نہیں کہ سینکڑے یا کتنے ہزار صفحے وہ، کیونکہ وہ دن یہ پرنٹنگ پریس وغیرہ کا نہیں تھا وہ زمانہ، تو ایک ایک دن میں اتنے صفحے. اب انہوں نے کتنے سال پڑھا ہوگا، کتنے سال بڑے ہوئے ہوں گے، اور کتنے سال میں اور کام کیے ہوں گے، تو پھر بھی تصانیف کا یہ حال ہے کہ ایک دن پر پتہ نہیں کتنے صفحے آتے. یہ کیسے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ان اشخاص کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے جو وقت کے کیا کریں یا ضائع کریں. جو وقت کی قدر کرے، اسی کا نام عمر میں برکت ہے. ورنہ اجل جو ہے، یہ موت جو ہے، یہ بالکل متعین ہے. یعنی کسی کی 60 سال، کسی کی 100 سال، کسی کی، اب اس میں تبدیلی، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ فلاں شخص میں عمر میں برکت ہو گئی. وہ یہ کہ اس نے 60 سال میں ایسا کام کیا جو دوسرا شخص 200 سال میں نہیں کر سکتا، اس کے وقت کی اتنی برکت نکلی. اس نے 100 سال میں یا 50 سال میں اتنا کام کیا جو دوسرا 500 سال میں نہیں کرے گا. یہ کیا ہوئی؟ وقت کی برکت. لیکن وقت کی برکت حاصل کیسے ہوگی؟ وقت کی برکت حاصل ہوگی وقت کی قدر کرنے سے. ہر چیز جو انسان کو چاہیے، اگر رزق چاہیے تو رزق کی اگر قدر نہیں کرے گا، جیسے ہمارے پرانے بہت ہی اس کے کہتے تھے کہ یہ تنکے یا روٹی کے ٹکڑے یا چاول کے، ان کو ادھر ادھر مت پھینکو، اس کی قدر کرو. یہ بہت بڑی تعلیم ہے کہ یہ رزق کے یہ دانے اللہ کی نعمت ہے، ہاں آپ کے پاس بہت پیسہ ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ اس سے مستغنی نہیں ہو، یعنی آپ اسے بے نیاز نہیں ہو، آپ کو کتنی دولت ہے لیکن اس روٹی کے ٹکڑے کا پھر بھی آپ محتاج ہو، نہیں ملے گی تو فاقہ مرو گے، چاول کے ان دانوں کے آپ کو پھر بھی احتیاج ہے، ضرورت ہے، تو اب ان کی قدر کرو، تو ان کی قدر کرے گا تو برکت ہوگی۔ اب علم چاہیے تو ذرائع علم کی قدر کرو، علم چاہیے ذرائع۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ کیا فرمایا کرتے تھے، اور ان لوگوں نے ایسا کیا تو اللہ نے اسے نوازا۔ اس پچھلے ایک صدی میں آپ کو ایسا کوئی محدث نظر نہیں آئے گا جس کو اتنے لاکھوں حدیث زبانی یاد، علامہ انور شاہ کشمیری جیسا، پورا کتب خانہ دیوبند کا زبانی یاد، طالب علم آتا تو اس کھڑکی سے بولتے، ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے حضرت، یہ فلان کتاب دیکھو، فلان صفحہ فلان لائن میں ملے گا، اللہ نے ایسا یاداشت دیا تھا، ایسا حافظہ دیا تھا۔ اور جب بچپن میں دیوبند گئے، غریب تھے بیچارے، بہت ہی پیدل کپوارا سے گئے تھے، تو وہاں انہوں نے داخلہ نہیں دیا، تو ایک گھر والے نے کہا میں کھانا دے دوں گا، کوئی بات نہیں، اس کو اب داخلہ دے دو، اس کو کھانا میرے گھر سے آئے گا۔ اب گھر والا اس کو روٹی دیتا تھا، وہ تو روٹی کھاتے ہیں، چاول نہیں کھاتے باہر والے۔ اب یہ گھر والا اس کو کہتا علامہ کشمیری کو، چھوٹا بچہ تھا، او طالب علم ایسے علم نہیں آتا، چھوٹا بچہ تھا، تو یہ کہتا آپ ایک پیالی لاؤ، کٹورا لاؤ، میں آپ کو سالن بھی دیا کروں گا، یہ خشک روٹی لیتے تھے، میں آپ پیالی لاؤ یا کٹورا لاؤ، میں سالن دیا کروں گا۔ ایک بار کہا، دوسری بار کہا، تیسرے دن کہا، اور حضرت علامہ کشمیری چھوٹے بچے نہیں لاتے، تو پھر کہا کہ حضرت میں اس لیے کٹورا تو لا سکتا ہوں، یہ نہیں کہ اتنا نہیں لا سکتا ہوں، لیکن اس لیے نہیں لا سکتا ہوں، جتنی دیر میں اس میں روٹی کو ڈبو دوں گا اتنی دیر میں تین حدیثیں یاد کروں گا۔ اور کیا فرمایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ مجھے عمر میں یاد نہیں ہے، عمر میں، پوری عمر میں، کہ میں نے حاشیہ کے لیے کتاب کو موڑا، کتاب ہوتی ہے نا، یہ کتاب ہوتی ہے جیسے لکھا ہوا، اور اکثر ان میں عربی کتابوں میں حاشیہ اس طرح سے ہوتا ہے، تو اگر یہ حاشیہ پڑھنا ہے تو اب یہاں سے جاؤ تو حاشیہ کے لیے اس طرح کتاب کو موڑنا پڑے گا، نہیں اب ایسے پڑھ رہے ہیں، حاشیہ پڑھنا ہے تو کتاب کو کیا کرنا ہے، ایسے موڑنا ہے، ہاں؟ تو حضرت ایسا نہیں کرتے تھے، کیوں؟ اب یہاں دیکھو دو چیزیں ہیں، ایک پڑھنے والا ہے اور ایک کتاب ہے، محتاج کون ہے یا کتاب، محتاج کون ہے، پڑھنے والا، تو حضرت خود اٹھتے تھے، یہاں بیٹھتے تھے اور یہاں سے پڑھتے تھے، کتاب کو نہیں موڑتے تھے، یہ اس کی تعظیم کے خلاف ہے، محتاج میں ہوں، مجھے اٹھنا چاہیے، ہم پڑھیں گے تو ایسے پھینکیں گے، ہاں پڑھیں گے تو ایسے پھینکیں گے، اخبار پڑھیں گے اس کو ایسے پھینکیں گے، کتاب پڑھیں گے، قلم اٹھائیں گے تو ایسے پھینکیں گے، تو کہاں سے علم حاصل ہو، کہاں سے علم حاصل ہو۔ ہمارے حضرت رحمتہ اللہ جب ساؤتھ افریقہ گئے تھے تو وہاں مشہور ہوئے تھے کاغذ اٹھانے والے، کہاں ہی کاغذ کا ٹکڑا دیکھتے، اوہ اوہ اوہ، علم کا ذریعہ ہے، یہ علم کا ذریعہ ہے، یہ نیچے کیسے، جو چیز چاہیے اس چیز کے اور اس کے سب متعلقات کی جب تک قدر نہیں کرے گا تو وہ چیز حاصل نہیں ہوگی۔ اور ایسے بھی ہمارے اکابر گزرے ہیں جو یہ فاؤنٹین پین لے کر بیت الخلاء میں نہیں جاتے تھے، یہ علم کا ذریعہ ہے، اس میں روشنائی ہے، یہ لے کر نہیں جاتے تھے بیت الخلاء، ایسے نہیں اللہ نوازتا ہے، بے ادب کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، بے ادب کو کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، ادب کا قرینہ پہلا ہے محبت کے قرینوں میں، علم کے ذرائع ان کی قدر نہیں کرتا تو علم کہاں سے آئے گا؟ کہاں سے آئے گا؟ مدرسے میں رہ کر مدرسے کی قدر نہیں کرے گا، اساتذہ کی قدر نہیں کرے گا، مدرسے کی چیزوں کی قدر نہیں کرے گا، علم کہاں سے آئے گا؟ دینے والی ذات اللہ کی ہے، نہ استاد دینے والا نہ کوئی اور دینے والا، اور اللہ سب دیکھتے ہیں، اللہ سب جانتے ہیں کس کی نیت کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے. جو جس چیز کی کیا نہیں کرے گا، قدر نہیں کرے گا. ہاں، ہر چیز کی وقت، عظمت. اور یہ امت آج کیوں پریشان ہے؟ دین کی عظمت چلی گئی، ہمارے دلوں سے قرآن کی عظمت چلی گئی، حدیث کی عظمت چلی گئی، علم دین کی عظمت چلی گئی، علماء دین کی عظمت دلوں سے چلی گئی، سب چلا گیا. اور ہم اس لیے کیا ہیں؟ خوار و ذلیل. کچھ حاصل نہیں ہوتا. قرآن ہم پر ایسا اثر کرتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں وہ عظمت نہیں ہے. جب تک عظمت نہیں کسی چیز کی، اسی طرح سے جب تک وقت کی عظمت نہیں آتی. اصل تو عرض میں یہی کر رہا، یہ علم کی، یہ تو بیچ میں آ گیا ذرائع علم کی عظمت. اب وقت کی کیا نہیں کرتا، قدر نہیں کرتا. تو اس نے دین کیا سیکھا، اس نے اسلام کیا سیکھا، اس نے کیا سیکھا، کون سا سبق سیکھا. آج اگر مثال دینی ہے تو کہتے ہیں انگریزوں میں پنکچویلٹی ہے، وقت کی پابندی ہے، وقت کی قدر ہے. یہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس امت نے جس کو دنیا کو سبق دیا، اب وہ امت آج دوسروں کی طرف دیکھ رہی ہے کہ ان کے ہاں ہے، اور ہے بھی، ہم لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے. کوئی چیز وقت پر نہیں ہوتا، ہمارے ہاں کوئی چیز وقت پر ہوتی ہے؟ کہ کوئی بھی آپ یہ دے دو کہ فلاں وقت ملیں گے، مشکل سے کوئی وقت پر آئے گا. فلاں وقت کے لیے یہ ہے، مشکل سے اس میں وقت کی پابندی. کیوں؟ یہاں ہر چیز مہنگی ہے، وقت سستا ہے کشمیر میں. یہاں ہر چیز مہنگی ہے لیکن وقت، آپ چاہے شادی کے اس پر پورا دن اس کا انتظار کرو تو کوئی پریشانی نہیں، ہمارے پاس وقت ہے، بیٹھ لیں گے. کسی کام میں بھی تو دن لگ گیا تو کوئی پریشانی نہیں، ہمارے پاس تو وقت ہے. کیا وقت ہے؟ ضائع کرنے کے لیے. اور وقت نام کس کا ہے؟ وقت کس چیز کا نام ہے؟ وقت نام ہے زندگی کا. وقت اور زندگی یہ مترادف چیزیں ہیں، سنانیمز ہیں، ایک معنی رکھتے ہیں. زندگی وہ 100 سال کا، 60 سال کا، یعنی زندگی کو ماپتے ہیں، میجر کرتے ہیں ٹائم میں. اور ٹائم اور لائف ایک ہی چیز ہے. اب کسی نے 10 منٹ ضائع کیے تو اس نے زندگی کے وہ 10 منٹ ضائع کیے تو کس چیز سے ضائع کیے؟ زندگی کے، یا پیسوں کے، یا اور کسی چیز؟ سب سے جب بڑی چیز وقت کی قدر سمجھنا ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے. وقت کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے. یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. اور اس کے ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ رحم کرے، کیا جواب دیں گے؟ جنتیوں کو اس چیز کی حسرت ہوگی، جو جنت میں جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، جنت میں جائیں گے. لیکن جنتیوں کو کوئی حسرت نہیں ہوگی. ایک حسرت ضرور جنتیوں کی ہوگی کہ کاش وہ وقت جو ہم نے دنیا میں ضائع کیا وہ ضائع نہ کیا ہوتا، اس کا بھی بدلہ مل جاتا. یہ حسرت جنتیوں کو بھی ہوگی. اور ہم لوگ ایسے، تو جب تک ہمیں یہ چیز کی جہل مرض شدید ہے، اب اس مرض کا کیا کرنا ہے؟ اس مرض کا علاج کرنا ہے. اور علاج کس طریقے سے کرنا ہے؟ اب ہم نے دیکھا کہ اگر کسی کے بدن میں کوئی مہلک بیماری کی نشاندہی ہوتی ہے، اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ اس سے 1000 گنا حال یہاں ہونا چاہیے. کیونکہ وہاں تو موت آئے گی. موت تو کوئی چیز نہیں ہے، مومن کے لیے تحفہ ہے. الموت تحفۃ المومن. مومن کے لیے موت کوئی چیز نہیں ہے. الموت جسر یسر الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے دوست کو دوست سے ملا دیتی ہے، موت ایک پل ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے، مومن کبھی موت سے، ہاں جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ یہ فاقہ کش موت سے نہیں ڈرتا، اس کے سینے سے روح محمدی نکال دو، انگریزوں کا وہ ان کے وہ طرز عمل کو بیان کرتے ہیں کہ یہ فاقہ کش فاقہ مست موت سے نہیں ڈرتا، اسے موت کو کوئی خوف نہیں ہے، تو آ کر آپ اس کو گولی لگاؤ کچھ کرو تو یہ ڈرنے والا کوئی شخص نہیں ہے مومن، اب کیا کرو، اس کے دل ہی سے ایمان اور اسلام کو نکال دو، اس کو انگریزی لبادہ پہنا دو اور اس کو وہی کلچر دے دو، وہی اس کا علاج ہے، آپ اس کو ڈراؤ گے ڈرنے والا کوئی شخص، اور نہ یہ موت سے، یہ تو موت کو کامیابی سمجھتا ہے، وہ لوگ تو موت کو کیا سمجھتے ہیں، اپنی کامیابی، یہ موت کو ہی کامیابی سمجھتا ہے، اس کے لیے موت کوئی چیز نہیں ہے، لیکن جتنی دیر زندگی میں ہے اس زندگی کی قدر کرنا، اس زندگی کی قدر کرنا، کیونکہ اس کا حساب لیا جائے گا، تو جنت میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جنت کیا نہیں ہے، جنت اللہ تعالی کی معرفت حاصل کرنے کی جگہ نہیں تھی، کیوں، کیونکہ اللہ تعالی کی صفات، اللہ تعالی کی صفات اپنا ظہور چاہتی تھی، اللہ تعالی کی صفات، اللہ تعالی قہار ہے، جنت میں کس پر قہار کرے گا، اللہ تعالی غفار ہیں تو جنت میں کون گناہ کرے تو اس کی مغفرت ہو جائے، اللہ تعالی ستار ہیں تو وہاں کون عیب کرے تو اس کی ستاری پردہ پوشی کی جائے، ہے کہ نہیں ہے، جنت میں اللہ تعالی کی جو صفات جو وہ ظہور چاہتی تھی وہ ممکن، تو جب وہاں ممکن نہیں تو ان صفات کی معرفت حاصل ہونے کا کوئی موقع، سمجھ آتا ہے نہیں سمجھ آتا، ان صفات کیا معرفت کا موقع ملتا نہیں ملتا، اب دنیا میں اب اس کو، ہاں تو اگر یہ بینا ہے تو ہر چیز میں یہ اس تجلی کو دیکھے گا، یہ اس مشاہدے حق کرے گا، ہاں چشم بینا اگر ہے تو یہ ہر چیز میں کیا کرے گا، اور تجلی حق کیا ہوتی ہے، تجلی حق نور ہوتی ہے، اور نور کس کا علاج ہے، ظلمت کا، اور جہل کیا ہے، ظلمت، اب اس سب کو جوڑ کر، اب اس کا نچوڑ، اس سب کو جوڑ کر اب اس کا نچوڑ سمجھ لو، اگر پہلے کہا جاتا شاید سمجھ میں نہ آتا، اب علم، ہم نے کہا علم علم اور علم کی علم کی یہ علم کی ضد جہل، آپ علم کسے کہتے ہیں، ڈیفینیشن آف علم، علم کی تعریف اب کیا ہے، اب یاد رکھو اب سمجھ میں آ جائے گا، علم وہ نور ہے، علم جو گناہ کرنے سے زائل ہوتا ہے، یہ نہیں کہا یہ لکھت پڑھت کا نام علم ہے، آپ نے کچھ لکھا، آپ نے کچھ پڑھا، کچھ یاد کیا، کچھ گھوٹا کیا، اب اس کو علم کہا، نہیں، علم وہ نور ہے جو گناہ کرنے سے زائل ہوتا ہے، العلم نور، قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے نور پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور کے الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، اور قرآن کو تو نور، نور مبین، تو یہ نور مبین کس معنی کر کے، یہ اس جہالت کے اندھیرے کو دور کرتا ہے، اور یہ نور آتا کہاں سے، صفات الہیہ کے پرتو سے، اسی کا نام معرفت ہے، یہ نور آتا کہاں سے، صفات الہیہ کے پرتو سے، اسی کا نام معرفت ہے، تو امام شافعی کا مشہور ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اشعار تو اکثر آپ لوگوں کے یاد بھی ہوں گے، شکوت الى وقی سوء الحفظ فاوصانی الى ترک المعاصی فإن العلم نور من نور الله لا یوتا للعاصی، کہ امام شافعی کے استاد تھے امام وقی، ان کا نام تھا، اب اپنے استاد سے عرض کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ میرا قوت حافظہ کمزور ہے. امام شافعی کا قوت حافظہ کیسا ہوگا تو ظاہر ہے، لیکن اپنے درجے کے مطابق سمجھتے تھے میرا قوت حافظہ کمزور ہے. شکوت الی وقی سوء الحفظ، میں نے اپنے استاد وقی سے عرض کیا کہ میری شکایت کی کہ میرا حافظہ، اب وہاں سے کیا جواب ہونا چاہیے تھا؟ جب میرا قوت حافظہ اگر ہم کو کوئی کہے، ہم کہے گا پستہ مغز کھاؤ، بادام کھاؤ، دودھ پیو، ہیں دماغین کھاؤ، کہیں گے نہیں کہیں گے، ہیں؟ اور آپ لوگ کہیں گے شاید کوئی کیپسول کھاؤ. تو انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا، وہ تو حکیم حاذق، انہوں نے کہا بھائی ہاں تمہارا قوت حافظہ خراب ہے، فاوصانی پس مجھے وصیت کی ان ترک المعاصی، گناہ کو ترک کرو. اب سوال دیکھو اور جواب دیکھو، سوال ہے میرا قوت حافظہ کمزور اور جواب دیا جا رہا ہے گناہ ترک کرو. اب اس کی علت بھی بیان کی، اس کی وجہ بھی بیان کی کہ یہ جو علم ہے یہ اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے، یہ علم ہے، یہ گناہ گار کو نہیں دیا جاتا. انگریز بخاری کی شرح لکھتے ہیں کئی کئی والیوم، قرآن کریم پر لکھتے ہیں، فقہ پر لکھتے ہیں، تو ان کے وہ سارے معلومات سے وہ عالم بن گئے، عالم نہیں. اسی طرح مسلمانوں میں بہت سے بے دین قسم کے لوگ بہت بڑی کتابیں لکھتے ہیں، تو ایسے کیا ہو؟ فإن العلم نور من نور الہ، علم وہ نور ہے، یہ کون کہتا؟ میں نہیں کہتا، امام شافعی کے استاد کہتے ہیں، امام وقی کہتے ہیں. شکوت الی وقی سوء الحفظ فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من نور الہ لا یوتا للعاصی، یہ گناہ گار کو نہیں دیا جاتا. کیوں نہیں دیا جاتا؟ گناہ کیا ہے؟ گناہ نجاست ہے، گناہ نجاست ہے. جب یہ نجاست دل میں، یہ دل نجس ہو گیا تو اس میں نور کا دودھ ڈالا جائے گا؟ نہیں ڈالا جائے گا، اس کو پہلے پاک کرنا پڑے گا، پھر وہ نور آئے گا. تو مختصراً یہ کہ ہمیں اپنے مرض کو سمجھنا ہے اور اس مرض کی، اس مرض کا درد محسوس کرنا ہے، اور پھر وہ بے چینی ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی رسی کو ہم، جو میں نے آیت پہلے تلاوت کی، وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کی رسی کو کیا پکڑا؟ مضبوط پکڑا. فقط خدی الى صراط مستقیم، اب اس کو کچھ نہیں کرنا ہے، اس کو یہ نہیں کہے گا وہ چلے گا صراط مستقیم کے، اس کو چلایا جائے گا. فقط خدی معروف ہے، مجہول ہے، مجہول ہے، یعنی وہ نہیں کہ جس نے اللہ کی رسی کو پکڑا وہ ہدایت کی طرف چلے گا، ایسا نہیں فرمایا، اس کو ہدایت کی طرف چلایا جائے گا، صراط مستقیم کی طرف چلایا جائے گا، غیب سے انتظام ہوگا. لیکن اس کو کیا کرنا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے. ہمیں یعتصم باللہ، اعتصام باللہ، فقد استمسك بالعروة الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، تو اس کو مضبوطی سے پکڑے گا اور وہ درد اپنے اندر، تو اللہ سے دعا کرے گا، اور وہ بے چینی اس میں اگر آ جائے گی، اس کی موجوں میں اضطراب آئے گا، تو یہ ایک طوفان کی شکل سے اس کو ساحل پر ضرور پہنچا دیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق عطا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.